نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو اس کتاب میں سے آج ہم جن صحابی کی کہانی پڑھیں گے وہ ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول جو ایک دعا بھی ہے کہ اے ابو یحییٰ سودا نفع بخش رہا. یہ کب کہا تھا؟ جب یہ اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لٹا کے آگے تھے. ہم بھی جب اللہ کی کتاب کی طرف آ جاتے ہیں نا تو خالی پیچھے نہیں ہوتے. ہم لوگ اس سے پہلے کس چیز کے اندر ہوتے ہیں؟ اپنے حساب سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوتا ہے. یاد رکھیے اسلام پہ آنے سے پہلے ہم لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بہت کچھ کرتے ہیں نا تو اس کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جب جتنا کچھ چھوڑیں گے نا لکھ لیں اس سے بھی زیادہ ملے گا. بہت سارے لوگوں کو اسلام کے تقاضے یا قرآن کے تقاضے اس لیے نبھانے مشکل لگتے ہیں کہ وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ پچھلا سب کچھ بھی ہاتھ میں رہے اور آگے سے بھی مل جائے. تو یہ فطرت کا اصول نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. فطرت کا اصول کیا ہے؟ پچھلی چیز چھوڑیں تو اگلی ملتی ہے. ذہن میں لائیے سیڑھی پہ چڑھنے کو, لیڈر پہ. عام سیڑھیوں پہ تو بات سمجھ نہیں آتی. کوئی سیڑھی سے اوپر جاتا ہے تو کیا نچلا پاؤں اٹھاتا ہے تو پھر آگے جاتا ہے, یا نچلا بھی رہتا ہے تو اگلی سیڑھی پہ بھی چڑھتا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا. تو اللہ کے دین کے اوپر آنے کے بعد انسان کو پچھلی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. یہ وہ رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کو عبور کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. آج آپ جتنے لوگ اس روم میں بیٹھے ہیں نا, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں اس سے 10 گنا زیادہ لوگ ہیں جو اس روم میں آنا چاہتے ہیں, اس کلاس روم میں, اس اسکول میں, اس کورس میں آنا چاہتے ہیں. خواہش بھی ہے, جذبے بھی سچے ہیں, پتہ بھی ہے, تڑپتے بھی ہیں, کوئی منافق نہیں ہے, سستی بھی کوئی نہیں. لیکن صرف ایک مسئلہ ہے بہت سارے لوگوں کا, پچھلا سب کچھ چھوڑنا نہیں چاہتے. ایسی رکاوٹ پڑ جاتی ہے کہ جس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس چیز کے قابل کرنا چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے, لہٰذا وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن صہیب رومی ایسے لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اپنا بہت کچھ اسلام کو دیا. آئیے تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. رومی سے لفظ روم کو ذہن میں رکھیے, اصلاً عربی نہیں تھے. اور اس دور میں جیسے پیچھے بھی ذکر کیا کہ جو جس جگہ رہتا تھا وہاں کی نسبت سے آگے یا لگ جاتی تھی, جیسے لاہور سے لاہوری, سیالکوٹ سے سیالکوٹی, تو روم سے رومی. ہم میں سے کون ہے جو حضرت صہیب رومی کو نہ جانتا ہو اور ان کی سیرت کے اہم ترین واقعات جاننے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو؟ خود سے پوچھیں کہ میں ہی تو نہیں ہوں. کیونکہ گلوکاروں کے حالات کی فکر ہوتی ہے, اداکاروں کے بہت ہی ہیں, لیکن صحابہ کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں کہ وہ کون تھے. لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر یہ بات نہیں جانتے کہ آپ رومی نہیں تھے بلکہ خالص عربی نسل تھے. باپ کی جانب سے نمیری اور ماں کی جانب سے تمیمی تھے. تو آپ کہیں گے پھر ان کو رومی کیوں کہتے ہیں؟ تو بات سمجھ لیجئے کہ تھے عربی لیکن روم میں رہتے تھے. اس لیے شروع میں ساری بات آپ کو بتائی کہ روم میں رہنے کی وجہ سے رومی تھے, لیکن اصل میں ان کی ماں قبیلہ تمیم سے تھی, بنو تمیم, اور باپ جو تھے قبیلہ نمیر سے تھے. ان کے والد قبیلہ بنو نمیر سے اور والدہ قبیلہ بنو تمیم سے تھی. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا روم کی طرف نسبت کرنا یعنی ان کو رومی کہنا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. اب اس کو ہم دیکھیں گے جو کہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہے گا اور تاریخ دان اسے نہایت دلچسپی سے بیان کرتے رہیں گے. یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو ہسٹری سے دلچسپی ہے؟ اوکے, مجھے زہر لگتی تھی ہسٹری اپنی اسکول لائف میں. کالج میں جا کے تو پڑھی نہیں, سائنس میں ہسٹری نہیں پڑھاتے. اور پڑھاتے ہیں کہ ہماری ہسٹری کب پیدا ہوئے, کب مرے, کہاں ہجرت کی. بے بلا سے آپ کو یاد ہے شاہ ولی اللہ اور محدث دہلوی اور فلاں اور جو جمال الدین افغانی تھے وہ کب پیدا ہوئے, اسے ہوتا کیا؟ یعنی اتنے بور طریقے سے ہسٹری پڑھاتے ہیں آج ہمارے کلچر میں کہ اللہ کی پناہ تاریخیں یاد کرواتے رہتے ہیں. قرآن پورا پڑھ لیں گے آپ کو کہیں حضرت نوح کی تاریخ پیدائش یاد نہیں کرنی پڑتی, حضرت موسیٰ نے اگر ہمیں 25 نبیوں کی تاریخ پیدائش اور وفات اور ان کی شادی کے دن اور ان کی انیورسری اور سب کچھ کیا ہوگا تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی کام میں نہ رکھتے. تو با مقصد قومیں جو تھیں نا وہ مقصد پہ نظر رکھتی ہیں, اور بے مقصد لوگ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو منا منا کے اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں. صہیب رومی کا نام آتے ہی نہ جانے کیوں میرے ذہن کی تختی پہ ایک ہی لفظ لکھا ہوا ہے, قربانیاں, ہجرتیں. اور یہ وہ لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ چنتا ہے. قریب رہنے والے فائدہ نہیں اٹھاتے, اللہ دور سے فائدہ دلوا دیتا ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو رومی کیوں کہتے ہیں؟ تو آئیے بڑا دلچسپ واقعہ ان کے روم جانے کا. بعثت نبوی سے 2 سال پہلے کی بات ہے, بصرہ سے ملے ہوئے پرانے شہر ابلا, یعنی آپ کیا لفظ لکھیں گے, بصرہ. بعض لوگ اردو میں اس کو بصرہ پڑھتے ہیں نا ہمارے کلچر میں, تو یہ بصرہ ہے. بصرہ سے ملا ہوا, ملحقہ کا کیا مطلب ہے, لاحقہ سے ساتھ ملا ہوا. قدیمی شہر یعنی پرانا شہر کون سا, ابلا کا گورنر سنان بن مالک نمیری تھا. ٹھیک ہے, نام سے سمجھ جائیں کہ اب یہ کون ہوں گے. اس کی تقرری شاہ ایران کے کہنے پر کی گئی. اسے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار اپنے 5 سالہ بچے صہیب کے ساتھ تھا. کون ہے پھر یہ؟ صہیب کے والد. دہرا دیتی اپنے لفظوں میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 2 سال پہلے بصرہ سے ملا ہوا جو ایک شہر ہے جس کو ابلا کہتے ہیں, وہاں کے گورنر جو تھے وہ سنان بن مالک نمیری تھے جو کہ صہیب رومی کے باپ تھے. ٹھیک ہے, ان کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ پیار 5 سالہ بیٹے صہیب سے تھا, اور ان کو گورنر کس کے کہنے پہ بنایا گیا, ایران کے بادشاہ پہ. تو یہاں سے آپ سمجھیے کہ پھر صہیب رومی کون تھے, گورنر کے بیٹے تھے. آج کی زبان میں صہیب بہت خوبصورت سرخ سنہری بالوں والے جاذب نظر اور دلکش بچے تھے. اب ذہن میں لائیے نا کیسا پیارا بچہ ہوگا, خوبصورت بھی ہے, سرخ سنہری بال بھی ہیں, کشش بھی ہے. ان کی آنکھوں سے فطانت, ذہانت اور شرافت ٹپکتی تھی. کیا بچوں کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذہین ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے, ایک ماں ہونے کے ناطے کیا مجھے اپنے بچے کی آنکھ سے ذہانت دکھتی ہے یا فطانت, فرافت, بچے وہ سب چیزیں جو آپ کو نہیں سمجھ آنی, اتنا مشکل لفظ ہیں اردو کے. بعض دفعہ ہوتا کیا کہ ہم لوگ آسان سے لفظ ہوتے ہیں نا اس کو سمجھ جاتے ہیں, لیکن جب بھی ہسٹری لکھی جاتی ہے نا, خاص طور پہ یہ جو بک ہم پڑھتے ہیں نا, تو اس کا سٹائل بہت میلوڈیس ہے. تو یہ خوبصورت لفظ ہیں, لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی اچھی ہی بات ہوگی. فتین کا لفظ سنا اردو میں آپ نے, فتین, فتنہ سے وہی لفظ ہے یہ. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ بچپن ہی سے ان کے اندر بہت ساری خوبیاں بھری ہوئی تھیں, خوش مزاجی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, ہر وقت خوش و خرم رہتے, طبیعت میں خوش دلی اور خوش مزاجی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اسے دیکھتے ہی باپ کا دل خوشیوں سے لبریز ہو جاتا اور تمام تھکاوٹ آنے واحد میں بھاگ جاتی, یعنی تھکن دور ہوتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ ہر بچے کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. کچھ بچے فطری طور پہ بہت خوش مزاج ہوتے ہیں, آپ بھی دیکھیں, گود کسی کی میں بیٹھے ہیں اور نظر آپ سے ملی تو ساتھ ہی اسمائل دے دیا, کیسے لگتے ہیں وہ بچے. کوئی بلائے تو یوں امڑ کے آ جاتے ہیں اور اسمائل, اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایک بہت اچھے خوشحال گھرانے کے بچے ہیں. اور کچھ کیسے ہوتے ہیں, خیر سے اگر آپ یہ ہنسی اپنے بچوں کے سامنے کریں نا تو یقین کریں ان کو ہنسنا آ جائے. اب اس وقت میں بچوں کو تو کوئی ٹپس نہیں دے سکتی, بون بیبیز, آپ کو دے سکتی ہوں. اور 2-3 دن پہلے ایک ماں نے اس کی تصدیق بھی کی, جو ماں کا فیس ہوتا ہے نا وہی بچے کا فیس ہوتا ہے, بچہ ماں کو کاپی کرتا ہے. اگر ماں اسمائلی ہے نا تو وہ گود میں آنے سے پہلے پیٹ میں ہی ماں سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے اسمائل لینا. بچہ گود میں آئے اور ماں بھگلائی ہوئی, ہپلائی ہوئی, تھکی ہوئی, چچڑی چچڑی, وہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا. اکثر آپ دیکھیں پریگننسی اور ڈیلیوری کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس میں پھر ماں تکلیف سے تو گزرتی ہے, جو سسٹرز خود ریلیکس رہتی ہیں, انجوائے کرتی ہیں نا, ان کے بچے بھی ریلیکس رہتے ہیں. اور جو ان ساری تبدیلیوں کو برداشت نہیں کر پاتی, تو ان کے بچے بچپن سے ہی 2-4 دن کے سے ہی لے کر ضدی, چچڑے اور رونے والے ہو جاتے ہیں. بچے کو اسمائل سکھانا ہے تو خود اسمائل کریں اور خوش رہنا سیکھیں. بہت سارے غم ہیں اگر آپ کی زندگی میں, تو بہت ساری خوشیاں بھی ہیں. خوش رہنے والے لوگ سب کو اچھے لگتے ہیں. چلیے اب ایک بڑا مشکل ٹیسٹ, ایسڈ ٹیسٹ, جس کو آپ کہہ لیجئے کہ میں کیسی ہوں. میں نہیں کہہ رہی، آپ اپنا لکھیے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کے خیال میں آپ کیسی ہیں؟ خوش مزاج ہوں میں، خوش دل ہوں، کیسی رہتی ہوں جی؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ واقعی میں بہت خوش مزاج ہوں، وہ ہینڈ ریز کریں۔ آپ 50-50 ہیں، یعنی گھر سے باہر خوش مزاج اور گھر میں ناراض، مان لیا۔ میکے میں خوش مزاج، سسرال میں ناپسندیدہ، شوہر کے آنے سے پہلے خوش مزاج اور ان کے آنے پہ پریشان، یہی تو نہیں حالات۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، صرف اس لیے کہ شاید آپ مجھے بھی خوش مزاج کہنے لگ جائیں۔ یہ آج صبح کسی نے بڑا سے بیوقوفی والا لطیفہ، سچ بتا رہی ہوں، یہ کلاس میں سنانے والا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خوش مزاجی طبیعت میں کتنا سکون پیدا کرتی ہے۔ جب بہت زیادہ آپ اسٹریسڈ ہو نا، دکھی ہوں، اس وقت کوئی لطیفہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیونکہ بعض جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ بس زندگی جو ہے نا وہ مسکرائے تو بس تقویٰ ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی کسی کا مذاق نہیں ہے، اس لیے میں سنا دوں، ورنہ مجھے ذاتی طور پہ اس طرح کے پاکستانی لطیفے تو بالکل بھی نہیں اچھے لگتے۔ لیکن وہ بیسیکلی اس میں کہانی یہ تھی کہ ایک پنجابی عورت اپنے بچے کو لے کر گئی ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر انگلش تھا، یعنی انگریزی بولنے والے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ ماں کتنی دکھی ہوگی بیچاری، جو اپنے بچے کا بیماری بھی بتانا چاہتی ہے، ماں کو انگلش کوئی نہیں آتی، ڈاکٹر جو ہے اس کو پنجابی نہیں آتی، تو عقل مند تھی نا، تو اس نے اس کا ایک بڑا اچھا علاج نکالا۔ ڈاکٹر کو سناتی ہے اپنے بچے کی بیماری کس حال میں، اے پنجابی وومن ٹاکنگ ان انگلش ٹو اے ڈاکٹر اباؤٹ سکس چائلڈ، سمجھ گئے کہ ایک پنجابی عورت اپنے بیمار بچے کے بارے میں ڈاکٹر سے باتیں کرتی ہے، مائی کاکا از ال ویک دا، نہ ایٹ دا نہ سلیپ دا، بس ویپ دا تے چیخ دا، نالے نک بھی لیک دا، ڈاکٹر پھر گلا کوٹ دا، ایس خبیص دا۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ خوش مزاجی ہے کہ کیا ہے، یعنی آپ کو میں یہ صرف یہ بات بتائی ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ خوش مزاجی اللہ کی نعمت ہے، خوش رہنا سیکھیں۔ آپ اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتے، حالات نہیں بدلیں گے، جب سب کچھ آپ کے بس سے باہر ہو جائے نا، بچے بھی نہیں سن رہے، میاں بھی نہیں مان رہے، ساس نے بھی تانے دینے پہ لگائی ہے، تو ہم ہنسنا شروع کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ چلی ہو گئی ہے، اس کے اوپر کوئی اثر ہو گیا۔ لیکن میں نے بچپن سے ایک وہ ایڈ آتا تھا روح افزا کا ہمارے گھروں میں، ایسی جیسے جب ہم چھوٹے تھے تو یہ ایڈ چلتا تھا کہ بیٹ دا ہیٹ، یعنی گرمی کو بجھاؤ ود روح افزا، یا کوئی بیٹ دا ہیٹ کی بات تھی کہ جب بہت گرمی لگے تو شربت پیو تو ٹھنڈے ہو جاؤ۔ بالکل یہی مزاج آپ کا ہونا چاہیے، تب یہ دن بدن غموں کی چوٹیں تو پڑ ہی رہی ہیں نا، کیا کریں، اسمائل اتنی بڑی نعمت ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں اپنے طور پہ کہ اگر مجھے کسی لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈنی ہو، یعنی جیسے لوگ بیٹوں کے لیے ڈھونڈتے ہیں یا بھائیوں کے لیے، تو میں یہ ضرور دیکھوں گی، دو چیزیں دیکھتی ہوتی ہوں، دوسری نہیں بتاؤں گی، لیکن ایک چیز کہ لڑکی کو خوش رہنا آتا ہو۔ اور آپ دیکھیں نا، خوش وہی رہتا ہے جو شکر گزار ہوتا ہے، نہ شکرہ نہیں ہوتا، شکایتی نہیں ہوتا۔ تو بعض لوگ اپنے مردوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، یقین کریں، چڑچڑے، دل نہیں کرتا ایسی عورتوں کے ساتھ رہنے کو۔ میں سوچتی ہوں کہ مرد کیسے رہتے ہیں، ہر وقت چڑچڑے، تو خوش رہا کریں۔ دیکھیں یہ ان کی خوبی تھی تو اس کا ذکر ہوا ہے نا، اور یہ بھی بچے ہیں، اور آپ کو بچہ وہی اچھا لگے گا جو ہنسے گا۔ بچے کی شکل تو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، سچ کے جھوٹ، بچے کا ایٹیچیوڈ، رویہ، اس کا فیس، اسمائل۔ تو باپ کو بڑی محبت تھی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب باپ کی تھکن بچے کو دیکھ کے دور ہوتی تھی، تو شوہر کی تھکن کس سے دور ہوگی؟ بیوی کے اسمائل سے، یا پھر بیوی کی فرمائش سے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اپنے خدام، یعنی خادم کی جمع، اور حفاظتی دستے کے ہمراہ اپنے لخت جگر یعنی صہیب رضی اللہ عنہ کو لے کر سیار و سیاحت کی غرض سے عراق کے نہایت خوبصورت مقام سنی نامی بستی کا رخ کیا۔ دیکھیے گورنر کا بچہ تو کوئی مذاق تھوڑی ہے، تو ماں نے اس کو ایسی تفریح کے لیے ایک پہاڑی مقام پہ بھیجا، جیسے پاکستان میں رہنے والے اپنے بچوں کو گرمیوں میں مری یا سوات یا ہزارہ کہیں بھیج دیتے ہیں۔ وہاں بھی یہ پہنچی ہی تھی کہ روم کے لشکر نے اس بستی پر حملہ کر دیا، ان کے تمام حفاظتی دستے کو قتل کر دیا، سب مال و متاع چھین لیا اور بچوں کو قیدی بنا دیا، اور ان قیدیوں میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ظلم ہو گیا ان کے ساتھ، اتنا اسمائلی بچہ، اتنا اچھا بچہ، بچپن میں قیدی بنا لیا گیا، بظاہر یہ کیا لگ رہا ہے، اندھیرا لگ رہا ہے نا، تکلیف ظلم، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض تکلیفیں اس لیے آتی ہیں ہماری زندگی میں کہ خیر کا دروازہ کھلے۔ بالکل ان کی یہ بات پڑھتے ہوئے مجھے حضرت یوسف یاد آئے ہیں، باپ کی گود سے نکل گئے، آگے آپ نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں کیا ہوا۔ اسی طرح اور بہت سارے کردار ہیں کہ جن کو مشکلات میں ڈالا گیا بعد میں خیر ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے نکل گئے۔ تو کبھی بھی زندگی میں مشکل حالات آئیں نا، تو اپنے آپ کو ایک بات ضرور یاد رکھوائیں، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ آپ کو اتنی اب پریکٹس ہو جائے گی اس کے بعد کہ جب غم آئے گا نا، تکلیف آئے گی، تو آپ اس پہ نہیں سوچیں گے، یوں آپ اٹھ اٹھ کے دیکھیں گے اب اس کے پیچھے کیا خیر آنے والی ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے، یخرج الحی من المیت، میت سے حیا کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، شر سے خیر کو اور خیر سے شر کو نکالتا ہے۔ اور یہ فطرت کا ایک جامع اصول ہے، اور اس کا سبق ہر 24 گھنٹے میں 2 بار دیا جاتا ہے، دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل کر، اور اس کا سبق ہر سال میں 4 دفعہ دیا جاتا ہے، گرمی کو سردی میں اور بہار کو خزاں میں کر کے، چاروں موسموں کے آلٹرنیٹ کر لیجئے۔ یہ سبق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر تھوڑی سی تکلیف کے بعد خیر آئے گی۔ آج اگر آپ بہت بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، ایسا کبھی فیل ہوتا ہے، ہم ہوتے کوئی نہیں ہے، اللہ زیادتی نہیں کرتا کبھی اپنے بندوں کے ساتھ، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ میری زندگی کے اندھیرے کے دن ہے، بس سمجھ لیجئے کہ اس وقت اپنی گرومنگ کریں۔ مصیبت بندے کی استاد بن جاتی ہے، شرط ایک ہے کہ آپ اس سے سبق لیں۔ تو صہیب کی زندگی میں بھی کچھ ایسے ہی ہوگا۔ صہیب رضی اللہ عنہ کو روم لے جا کر غلاموں کی منڈی میں بیچ ڈالا گیا، وہ بکتے ہوئے ایک آقا سے دوسرے آقا کی طرف منتقل ہونے لگے۔ ان کی حالت ان ہزاروں غلاموں کی سی تھی جن سے روم کے محلات بھرے پڑے تھے۔ بچہ بک رہا ہے، کون بکا تھا بچپن میں؟ یوسف علیہ السلام بکے تھے، اور ایک ہاتھ میں نہیں، کئی ہاتھوں میں، کیونکہ اس دور میں غلام ایسی جیسے گاڑی، آج آپ کے پاس ہے، کل میرے پاس ہے، پرسوں اس کے پاس ہے، یہ حالات ہیں۔ اس طرح سے صہیب رضی اللہ عنہ کو رومی معاشرے کے داخلی حالات کو گہری نظر سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ بات ہے نوٹ کرنے کی، جتنی جگہ جائیں گے نا آپ کا اتنا تجربہ بڑھے گا۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا، سنی بھی ہے نا بات، کہتے ہیں نا کہ اس نے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے۔ جو بندہ اپنے ہی نٹ شیل میں بند ہے، جدھر پیدا ہوا ادھر سے ہی روتا دھوتا دنیا سے چلا گیا، بس وہ ایک چھوٹی سی قبر کی طرح ہے جس میں ایک چھوٹی سی ونڈو کھلی ہے، دیٹس اٹ۔ لیکن جس بندے کو حالات کی چکی سے گزرنا ہے، آج ادھر کل ادھر، بعض وقت شادی ہوتی ہے نہیں نپتی، دوسری جگہ ہوتی ہے نہیں نپتی، 3-4 گھروں سے گزر کر ایک بچی کسی ایسے گھر پہنچا دی جاتی ہے کہ وہ گندم بن چکی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کچھ سبق کلاس روم میں بٹھا کے پڑھائے جاتے ہیں نا، تو کچھ ویژولی کرائے جاتے ہیں آج کے دور میں، بعض دفعہ ٹرپس اینڈ ٹورز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن سے بڑے کام کرانے ہوتے ہیں نا، ان کو دین کے لیے بھی چننے سے پہلے بہت سارے مراحل سے گزار دیتا ہے۔ اب صہیب مختلف جگہ پہ گئے، وہاں کیا دیکھا؟ ان کے محلات میں منکرات و فواحش کی گرم بازاری اپنی آنکھوں سے دیکھی، کیونکہ بڑے لوگ تھے، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی وزیر ہے، تو وہاں گندی چیزیں عام تھیں۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھی، جب آپ نے کمزور و ناتواں لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا مشاہدہ کیا، تو ان کے دل میں رومی معاشرے کے خلاف شدید نفرت کے جذبات بھڑک اٹھے۔ وہ اپنے دل میں کہا کرتے تھے کہ اس معاشرے کو ہولناک طوفان ہی پاک کر سکتا ہے۔ دیکھیے، وہ بچے جو گندے ماحول میں پلتے ہیں نا، ویسٹرنائز ماحول میں، اگر پیچھے سے ڈوز اچھی مل رہی ہو نا، تو ان کے دل میں بچپن سے ہی نفرت بڑھ جاتی ہے اس سوسائٹی کی۔ مثال دیتی ہوں کہ کسی کو شوق ہے کہ مجھے کوئی گاڑی ملے، پرانی مل جائے، ٹوٹی بھی مل جائے، اور جس کو پرانی ٹوٹی پوٹی گاڑی مل گئی ہے اور ہر موڑ پہ کھڑی ہوتی ہے، اور آج مکینک پہ ہے تو کل بیٹری خراب ہے، تو کیا اس کا گاڑی کا شوق پورا ہو چکا ہوگا نا؟ وہ کہے گا مجھے یہ گاڑی سے جان بچاؤ تو میں بس پہ جانے کو تیار ہوں۔ جو لوگ اپنے ملکوں میں بیٹھے ہیں نا، وہ تو پاؤں اٹھا رہے ہیں کہ کسی طرح ویسٹ میں پہنچ جائیں، وہ تو بیسٹ کا، وہ اندر کا ماحول نہیں جانتے، وہ تو باہر کی جاتے ہیں، جو ان کو جہازوں میں بٹھاتے، سلائڈز میں دکھائے جاتے ہیں کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور سوئٹزرلینڈ اور فلانا لینڈ، اور یہاں شاید جنتیں بستی ہیں، جو ایڈورٹائزمنٹ اور میڈیا اور ٹی وی اور فلموں کے ذریعے مناظر دکھائے جاتے ہیں، کیا وہ ان سوسائٹیوں کا اصل ہے؟ میں کہنا چاہیے کہ تہہ کے اندر جو گند ہے وہ تو آ کے دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی سوسائٹی میں وہی لوگ چینج لائیں گے جو وہاں پیدا ہوں گے، یہ بھی فطرت کا اصول ہے، اللہ نے نبیوں کے ذریعے یہ دکھا دیا. اگر ویسٹ کو پاک کریں گے نا تو ویسٹرن مسلم کریں گے، اگر امریکہ کو گناہ سے پاک کریں گے تو امریکن مسلمز کریں گے، کینیڈا کو کینیڈین کریں گے. ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے بچوں کو برائی اور بھلائی کا فرق بتائیں. اور یہی بات سچ کہی انہوں نے بھی کہ جتنا زیادہ برائی کی نفرت دلائیں گے نا اتنا لوگ برائی سے رکیں گے. میں اکثر اپنے ہسبینڈ سے یہ بات پوچھتی ہوں کہ آپ تو ساری زندگی امریکہ میں رہے، اسکولنگ، کالج، جاب، پڑھنا، کیریئر، 3 سال کی عمر کے تھے غالباً جب پاکستان سے یہ آ گئے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کیسے بچے، تو وہ یہی بتاتے ہیں جو ادھر لکھا ہوا ہے کہ جب ایک چیز کو بہت قریب سے بندہ دیکھ لیتا ہے نا تو پھر کشش نہیں ہوتی. آپ دیکھیے نا کہ مثال دیتی ہوں، کسی کے سامنے گوشت کے ٹکڑے رکھے جائیں بالکل کھلے ان کورڈ، تو کیا گوشت کی اٹریکشن قائم رہے گی؟ ایک ہے باربیکیو بھنا ہوا پکا ہوا بڑا کورڈ گوشت، اور ایک کچے بکرے لٹکے ہوں. بعض دفعہ کچا گوشت بہت دیکھ لیں تو کھانے کو دل نہیں کرتا. آپ اس کو امیجینیشن میں لائیں، عورت کی کشش ہے. عورت، وومن، گرلز، لو اسٹوری، سیکس، ان سوسائٹیز میں آ کے عورت کو اتنا کچھ ننگا دیکھ لیتے ہیں لوگ کہ اس میں کشش نہیں ہوگی. پہلی دفعہ چیز میں کشش ہوتی ہے نا، تو جنہوں نے ہر وقت ننگی تصویریں دیکھنی ہے، گندی دیکھنی ہے، ان کے دل میں کشش کیا رہے گی اس کی؟ لیکن جو بات اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اور میرے کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے بچوں کی دلوں کی ہجرت کروائیں، آنکھوں کی ہجرت کروائیں، کانوں کی کرائیں. ہاں ماں غافل ہے نا تو وہ مکہ بھی لے جائے گی تو بچے خراب ہو جائیں گے، وہاں بھی خراب بچے تھے. تو لہٰذا ان کے دل میں نفرت آ گئی. اور آج کے دور کا جہاد جو ہے، ایک لیکچر دیا ہوا ہے میں نے، 1-2-3 دفعہ دیا ہوا ہے جہالت کے بارے میں. قرآن پاک میں 4 مختلف مقامات پہ جہالت کا لفظ آیا، تو ان چاروں کا ربط بتایا تھا. تو اس کا آخری خلاصہ یہ تھا کہ آج کے دور کا جو جہاد ہے نا، گناہ کو ڈی گلیمرائز کرتے ہیں. گناہوں کے اوپر جو خوبصورت ریپر چڑھے ہوئے ہیں نا آج، اٹریکشن کے اور ناچتی پھدکتی چیزیں، ایک دفعہ اس کو انکورڈ کر کے لوگوں کو دکھاؤ کہ اس کے اندر کتنی ڈپریشن اور کتنی تکلیف والی زندگی ہے. تو لہٰذا یہ کام وہی کریں گے کہ جو حقیقت میں دین اور دنیا دونوں کو جانتے ہوں گے. تو شروع سے ان کے دل میں برائی سے نفرت ہو گئی. حضرت صہیب غلام کی حیثیت سے روم میں پرورش پانے لگے. اچھا یہ روم میں پا رہے ہیں تو حضرت یوسف کہاں پائے گئے تھے؟ مصر میں پائے تھے. یہاں سے دیکھیے کہ پرانے دور کی یہ بڑی بڑی قومیں تھیں. آج ان کے نام کتنے کو ہیں؟ کوئی روم کا نام جانتا ہے؟ مصر آج کے دور میں کیا ہے؟ غریب ملک ہے. میں جا کے رہ کے آ چکی ہوں، اتنی غربت ہے وہاں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کے یہاں کے شاید 2 یا 3 پینی کرون تو ایک پورا ہوتا ہے نا، ایک کرون کے اندر سے میرا اس کے 4 حصے کریں اتنے کی تمہاری روٹی مل جاتی ہے. امریکہ سے ہم گئے تھے، ہم حیران ہوتے تھے کہ اتنا سستا کھانا بھی ملتا ہے. فیو سینٹس کہتے ہیں امریکہ میں جو ریز کری ہوتی ہے نا اس کو. میرا خیال ہے کہ $1 کی وہاں کوئی 15-20 روٹیاں آ جاتی ہوں گی. 15 سینٹس کا ایک پورا برگر آ جاتا تھا. میں حیران تھا، اتنی غربت ہے وہاں. سڑکوں کے کنارے لوگ بیٹھے کھا رہے ہیں کھانا. کوئی بڑا ملک نہیں ہے لیکن اپنے دور میں یہ کیا تھا. تو اسی طرح آج کی جو سپر پاورز ہیں یہ بھی اسی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گی جب مسلمان جاگ جائیں گے. یہ بھی چیز سیکھنے کی ہے. خیر، اسی سرزمین میں پل کر جوان ہوئے، آپ عربی زبان قریباً بھول گئے تھے. کیوں بھولے بھلا؟ 5 سال کا بچہ اپنے عرب ماحول سے کٹ گیا اور ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا. لیکن یہ احساس بدستور قائم رہا کہ میں عربی النسل ہوں اور صحرائی باشندوں کی اولاد ہوں. انہیں اپنی قوم سے جا ملنے کا شوق بدستور قائم رہا، اور اس میں ہر ایک لہجے کے لیے بھی کبھی کمی واقع نہیں ہوئی. ایک دفعہ انہوں نے ایک نصرانی نجومی کو اپنے آقا سے باتیں کرتے ہوئے سنا. وہ اسے کہہ رہا تھا، عنقریب جزیرہ نمایاں عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم کی نبوت کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے علم کی روشنی کی طرف نکال لائے گا. ساری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی بات دیکھیے کہ انہوں نے اپنے دل سے یہ خیال نہیں نکالا کہ میں عربی النسل ہوں. یہ چیز ان کو پلٹائی. اس کے لیے میں اور آپ بھی تو اپنے اوپر سوچیں. آج کئی ایسے مسلم ہیں کہ جنہوں نے دوسرے ملکوں میں آ کر اپنی پہچان ہی ختم کر دی. چلے زبان سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے بچے انگلش بولنا شروع ہو گئے ہیں یا یہاں رہتے ہوئے نارویجین بولتے ہیں. اس سے بہت فرق نہیں پڑتا کیونکہ نارویجین بھی اللہ کی بنائی ہوئی زبان ہے تو انگلش بھی ہے. دونوں میں تبلیغ کرنی ہے انشاءاللہ. اگر آپ کے بچوں کو نارویجین آتی ہے تو ان کو تو کبھی باہر نہ بھیجیں، ان کو تو ناروے کے لیے تیار کریں. کئی ایسی بچیاں آپ لوگوں میں جو دین کا یہاں کام کرتی ہیں، کئی دفعہ میرے ذہن میں ان کے لیے کچھ خیال آتا ہے کہ ان کی شادی پاکستان میں کسی سے کرا دیں، ان کو کہیں باہر بھیجیں. پھر میں کہتی ہوں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نہیں نہیں ये वहाँ जाके वही करेगी जो वहाँ करने वाले और बहुत हैं, यहाँ करने दें इनको ये काम क्योंकि यहाँ वालों को नॉर्वे में ज़रूरत है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये प्लान्स कब बनते हैं? जब हमारी नज़र एक बड़े मकसद पे होती है। बच्चों को ज़ुबान सिखाएं लेकिन अपनी ना भूलने दें, ये है असल बात। एक बच्चा एक वक्त में 5 जुबानें सीख सकता है, चींटी एक वक्त में 5 जुबानें सीख सकती है, तो हमारे बच्चे चींटियों से तो बहुत बड़े हैं। तो लिहाजा चपिंदा ने ये ख्याल रखा। इन बातों से पता चल गया कि अब मक्का में उस नबी के आने का वक्त करीब है जिसकी बातें पहले किताबों में थी, तो इनके दिल में शौक पैदा हुआ। आप भी अपने बच्चों की जो सोशल टाइज है ना, वो कभी वीक ना करें। अपने दीन से जब माएँ अपने बच्चों को नहीं काटती ना, तो अल्लाह के हुक्म से बल्कि वो दुनिया की तरक्की के साथ और शार्प हो जाते हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जो बच्चे आज एडवांस माहौल में ऑर्गेनाइज स्कूलों से पढ़ रहे हैं, अगर हम उनको दीन भी वैसा दे सकें तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हमारे मुल्कों से हीरे और जवाहरात निकलते हैं हर साल मदरसों से, किधर है? वो बाहर आके काम नहीं कर पाते, इंग्लिश नहीं बोल सकते, उनको इस मॉडर्न माहौल का नहीं पता। फिर वो बेचारे अपने मदरसे में कामयाब हैं, मस्जिदों के ख़तीब भी बहुत अच्छे हैं, तकवा भी बहुत है, अमल भी बहुत है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो वेस्ट को नहीं चेंज कर सकते। वो मॉडर्न लोगों के बीच में आके नाकारा हो जाते हैं। जैसे कुछ गाड़ियाँ वो अपने मुल्कों में ही चलती हैं, दूसरे मुल्कों में वो चल ही नहीं पाती क्योंकि सड़कें वैसी नहीं हैं। तो कभी ये ना सोचें कि आप अगर वेस्ट से निकल गए तो बस आपके बच्चे तो साहबी बन जाएंगे और उस दर्जे पर पहुँच जाएंगे, ये कभी नहीं होगा। बल्कि आपको हालात के थपेड़ों में फिर और मेहनत करनी पड़ेगी। तो सोहेब बचपन से आए थे लेकिन उनके दिल में चूँकि ख्वाहिश थी, हुआ क्या, एक रोज़ हज़रत सोहेब रज़ी अल्लाह अन्हो को ग़ुलामी की जंजीर तोड़ कर भाग निकलने का मौका मैसर आया और आपने उम्मुल कुरा मक्का मुअज़्ज़मा जलवा गाह नबी मुंतज़िर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख किया और यहाँ पहुँच कर मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर ली। ज़ुबान की लुकनत और सुनहरी बालों की वजह से बशिंदगाने मक्का आपको सोहेब रूमी के नाम से पुकारते थे। पहुँच गए वहाँ और कैसे पहुँचे, क्या हुआ, इनकी कहानी पूरी कर ले, जो चीज़ें रह गई उसको अपने हिसाब से बताऊँगी। यहाँ से एक बात ये पता चलती है कि जब बंदा किसी की चीज़ की ठान लेता है ना, तो फिर अल्लाह उसकी मदद करता है। कोई मेरा और मकसद नहीं, जो करने बैठी हूँ यही करके उठूँगी, तो आप देखिए आप कर लेंगे, और जब नहीं कर पाते तो पीछे हो जाएं, फिर आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं कि अब इनका इस्लाम का सफ़र कैसे शुरू होता है। हज़रत सोहेब ने मक्का मुकरमा के एक सरदार अब्दुल्ला बिन जदान से मिलकर तिजारत शुरू कर दी जिसमें बहुत नफ़ा होने लगा और थोड़े ही अरसे में बहुत सा माल जमा हो गया। तिजारती मसरूफियात के बावजूद हज़रत सोहेब रज़ियल्लाहु अन्हु को नसरानी नजूमी की वो बात ना भूली जो उन्होंने अपने रूमी आका की ज़ुबान से सुनी थी कि अनकरीब मक्का मुअज़्ज़मा में एक नबी का ज़हूर होने वाला है। ये अक्सर अपने दिल में सोचा करते थे कि ये सुनहरी मौका मुझे कब नसीब होगा, मुझे कब इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा। लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल गया। इससे क्या पता चलता है ये कहाँ से आया है और किस चीज़ का मंतज़र है? नबी को मिलने का। तो जो नबी के पास बैठे थे उनको नबी का कितना शौक़ था, इसको सीखिए। सूरत यासीन में आप पढ़ेंगे, करीब वालों ने जब झुटलाया 2 रसूलों को तो अल्लाह ने दूर से एक तीसरा शख्स भेज दिया। ये अल्लाह की मदद, और यही बनी इसराइल के मर्द मोमिन के मामले में भी आता है। याद रखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास रहने वाले आपसे फ़ायदा उठा, जिसने उठाना है वो दूर से उठाएगा। ये सोहेब उसकी मिसाल है, दूर से आए और मुंतज़िर हैं कि कब नबी का साथ मिले। कौन है जिसको आप कह सकते हैं कि आपकी राह देख रहे थे? तो क्या अल्लाह के नबी के करीब जितने लोग थे सब ने फ़ायदा उठा लिया था मक्का में? आटे में नमक के बराबर। तो बात यही है, कभी ये ना सोचें कि फलां होगा तो मैं पढ़ूँगी, फलां आएगा तो मैं पढ़ूँगी। कल कोई सिस्टर मिली तो कहती बस आप वापस आ जाएँ तो मैं कोर्स ज्वाइन कर लूँगी। मैंने भी फिर उसी लाड और प्यार में जवाब दिया, फिर भी नहीं आएंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इधर थी वो तब भी सीरियसली नहीं आती थी। कोई रहे ना रहे, अल्लाह की किताब ज़िंदा और अल्लाह की ज़ात ज़िंदा। मैं कल ना रहूँ इधर तो क्या आप क्लास में आना छोड़ देंगे? फिर तुमको छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि वो किताब के लिए नहीं आए थे, हिदायत के लिए जो आता है। वो कभी नहीं कहता कि डॉक्टर मेरी पसंद का होगा तो मैं दवा खाऊँगी वरना नहीं, नहीं खाएँगे तो मर जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। सिर्फ वही लोग आखिर तक जीते हैं جاگتے ہیں اور جیتے ہیں دین کے رستوں میں, جو اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں اور جن کو ہدایت کی تڑپ ہے, جن کو پتہ ہے یہ میرا فائدہ ہے, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, یہ بھی کام مجھے دے دو, میرا یہ بھی دن خالی ہے, ادھر بھی میری ڈیوٹی لگا دو, یہ میری صبح خالی ہے, یہ میری رات خالی ہے, وہی جیے گا. کسی کے کہنے پہ اگر کر رہے ہوتے تو اب تک تو آپ میں سے 80% لوگ جا چکے ہوتے, تو وہی جیتا ہے جو خود کرتا ہے. تو لہٰذا ان کے دل میں جو کہ تڑپ تھی, اللہ نے ان کو موقع بھی دیا. کیسے ہوا؟ ایک روز حضرت صہیب تجارتی سفر سے مکہ واپس تشریف لائے تو انہیں یہ اطلاع ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور آپ لوگوں کو توحید باری تعالیٰ اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں, عدل و انصاف اور معروف کا حکم دیتے ہیں, فواحش اور منکرات سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں. یعنی آپ کی جو ٹیچنگز تھی وہ بڑی کلیئر تھیں, کوئی بھی اس میں غلط چیز نہیں تھی. حضرت صہیب نے پوچھا کہ آپ وہی ہیں جسے لوگ امین اور صادق کے نام سے پکارتے ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ ہاں. پوچھا آپ کی رہائش کہاں ہے, یعنی ملنے کا شوق بڑا. بتایا گیا کہ صفا کے پاس دار ارقم میں. یہ دار ارقم کیا آپ کو پتا؟ حضرت ارقم کا گھر تھا. جب مکہ میں نیا نیا دین کا کام شروع ہوا تو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا. مسلمان چاہتے تھے کہ کسی جگہ بیٹھیں اور وہاں جا کے دین کا کام مناسب طریقے سے کریں. تو اس وقت پھر اس صحابی نے اپنا گھر پیش کیا تھا. یہ بھی قسمت کی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیے کچھ سالوں میں دین کے ساتھ پھر بہت ساری شہرتیں شروع ہو چکی ہوتی ہیں, کامیابیوں کے جھنڈے لگ چکے ہوتے ہیں, اس طرح سے حالات بدل چکے ہوتے ہیں کہ لوگ پھر یہ سوچ کے دین کے اوپر خرچ کرتے ہیں کہ پتہ ہے یہ کامیاب لوگ ہیں, ہمارا ہی فائدہ ہے. لیکن جب شروع کے دن ہوں, جب پتہ بھی نہ ہو کہ کل کے آن ہے, اس وقت پھر جو لوگ اپنا نام دیتے ہیں نا, ان کا نام تاریخ میں محفوظ ہو جاتا ہے. کوئی جانتا تھا ہم میں سے اس حضرت ارقم کو؟ لیکن دار ارقم بن گیا. مکہ میں مسلمانوں کی سرگرمیوں کا یہی مرکز تھا. اللہ سے دعا کریں ہمارے گھروں کو اللہ چن لے. آج بھی وہی مکی دور ہے دنیا میں اسلام کے ناطے سے. بہرحال کہا کہ آپ وہاں ہیں, لیکن ذرا احتیاط سے جانا, کہیں قریش تمہیں ادھر جاتے ہوئے نہ دیکھ لیں. دیکھنا اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم وہاں گئے ہو تو تمہارا جینا دھوبر کر دیں گے. تم یہاں غریب الوطن ہو. غریب الوطن سے مراد اجنبی, اسٹرینجر, یعنی آؤٹ سائڈر ہو. تمہارا یہاں کوئی خاندان نہیں جو مصیبت کے وقت تمہارے کام آ سکے. یہاں سے کیا پتہ چلا کہ اتنے سخت حالات تھے مسلمانوں کے لیے کہ مکہ والے کسی کو اللہ کے نبی کے پاس آتا جاتا دیکھتے نا تو اس کی سی آئی ڈی شروع کر دیتے کہ یہ کون ہے, یہ کدھر سے آ گیا, کیونکہ انہوں نے دین کے نام پہ اپنی جاراداری کی ہوئی تھی. اور شاید وہ اللہ کے نبی پہ یہ الزام بھی لگاتے ہوں گے کہ آپ ہمارے لوگوں کو لے رہے ہیں, آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے لوگ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں اور وہ آپ کی طرف جانے لگ گئے. لیکن حضرت صاحب کے دل میں چونکہ سچی تڑپ تھی نا, تو وہ اس خطرے سے نہیں ڈرے کہ لوگ مجھے کچھ کہیں گے. کہا ٹھیک ہے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ باشندگانِ مکہ سے نظریں چراتے ہوئے تاروں کی روشنی میں دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے. یہ تاروں کی روشنی میں کیوں ہوئے بھلا؟ کہ رات کے اندھیرے میں چھپ سکیں اجالے کی بجائے. وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پہلے سے دروازے پر کھڑے ہیں. پہلے تو گھبرائے, لیکن چونکہ ان کے ساتھ پہلے سے شناسائی تھی, یعنی جانتے تھے ان کو, پوچھا عمار کیا ارادے ہیں؟ عمار بولے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ صہیب نے کہا میں تو دار ارقم میں داخل ہو کر اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کانوں سے ان کا پیغام سننے کا مشتاق ہوں. یعنی باتیں تو سنی ہیں لیکن اب اپنے کانوں سے ان کی بات سننا چاہتا ہوں, جو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت عمار بولے میرا بھی یہی ارادہ ہے. حضرت صہیب نے کہا واہ, تو پھر آئیے دونوں اللہ کا نام لے کر اندر چلتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آج آپ اکیلی آئی ہیں اپنی جگہ سے کورس کرنے, یقین کریں آپ کی طرح کا کوئی نہ کوئی آپ کے علاقے میں ضرور ہوگا کہ جو خوش ہوگا اچھا آپ ہی ادھر جاتی ہیں چلے پھر مل کے جاتے ہیں, پھر آپ کار پول کریں گی, پھر آپ بچوں کو بانٹ لیں گی, پھر کچھ ہوگا. تو اس پہ عمل سیکھیے. کسی ایک کو ڈھونڈ کے اپنے ساتھ لے آئے, شاید وہ منتظر ہوں اور آپ کو ان کا پتہ ہی نہ ہو. حضرت صہیب بن سنان رومی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. یہ کس وقت حاضر ہوئے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں داخل ہوئے تھے تو ارلی مارننگ فجر کے قریب کم از کم اللہ کے نبی وہاں موجود تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دین کے کام آدھا دن گزرنے کے بعد نہیں شروع ہوتے, راتوں کو پلاننگ ہوتی ہے اور دن دہاڑے نہیں بلکہ ارلی مارننگ کام شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے ارشادات سنے تو نور ایمان سے دونوں کے سینے منور ہو گئے. دونوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ کیا بات ہے؟ کیا یہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا جھٹ پٹ کا؟ نہیں, جھٹ پٹ نہیں تھی, ذہن پہلے تیار تھا. اس سے پتہ چلتا ہے جو لوگ ماننے کی نیت سے آتے ہیں نا, وہ پہلے دن رجسٹریشن کر جاتے ہیں کیونکہ ذہن پہلے ہی تیار ہوتا ہے. اور جن کے دل میں بھی شک ہے نا, تو وہ کئی مہینے بھی گزر جاتے ہیں, کہتے ہیں ابھی سنجیدہ نہیں, ابھی نہیں, اور پھر وہ غیر سنجیدہ ہو کے شوق پورا ہو جاتا ہے, بھاگ جاتے ہیں. جب ہم کسی چیز کی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں نا, تو وہ چیز ہمارے پاؤں باندھ لیتی ہے. ٹکٹ نہ بک کرائے ہو, کنفرم اور کٹوتی کا ڈر نہ ہو, تو میرا یقین ہے کہ ہم پاکستانیوں میں سے آدھوں کی فلائٹیں مس ہوں. ہم کہیں گے چلو نہیں جی, ہو رہی تیاری, کل چلے جائیں گے, کیا جاتا ہے. ایسی ہے نا, یہ کمٹمنٹ ہمیں لے کے جاتی ہے نا. تو یہ کمٹمنٹ اس لیے ضروری ہوتی ہے, اس سے بندہ بندھا ہوا محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایک حصہ سمجھ لیتا ہے. بہرحال مسلمان ہو گئے. دن بھر سرچشمہ اسلام سے سیراب اور ہادی برحق سے فیض یاب ہوتے رہے. یہ کیا مطلب ہے؟ علم لیتے رہے. کلمہ پڑھنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا سفر علم کا یا دین کا, شروع ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, پڑھ لیا ختم. اور یاد رکھیے, جس کو اسلام قبول کرنے کے بعد علم کا پانی نہیں ملتا, وہ جیسا ہوتا ہے ویسے ہی رہتا ہے, بلکہ اور بھی بگڑ جاتا ہے. کیونکہ لوگوں نے تسلیاں بھی دی ہیں, کوئی بات نہیں, اب تم مسلمان ہو, اب تمہارے گناہ نہیں لکھے گئے, پچھلے سارے معاف ہیں, پھر آپ اور کھل کے گناہ کرتے ہیں. تو علم لازمی ہے, پانی کی طرح علم. دن ختم ہوا, رات کا اندھیرا چھانے لگا, لوگوں کی چہل پہل ختم ہوئی. اہلیان مکہ یعنی مکہ کے لوگ نیند کے آغوش میں محو استراحت ہوئے یعنی آرام کرنے لگے. تو دونوں رات کی تاریکی میں وہاں سے نکلے. ان کے سینے نور ایمان سے منور ہو چکے تھے اور اس نور ایمانی نے ان کے لیے تمام دنیا روشن کر دی تھی. کیا پتہ چلتا ہے, اندر ایمان آتا ہے نا تو زندگی روشن ہو جاتی ہے. جیسے کل کے سیشن میں بھی ہم نے بات کی تھی نا, کہ وہاں قبول اسلام ہوتا تھا, آج قبول قرآن ہے. تو سوچیے اس دن سینے کی کیا حالت ہوگی جس دن یہ قرآن آپ کے سینے میں ہوگا. کبھی بلب کے نیچے بھی اندھیرا ہوا ہے, آپ کا دل اس طرح چمکے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ وہی ہیں. حضرت صہیب رومی نے حضرت بلال, عمار, سمیہ اور حباب رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہمراہ قریش کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیے. قریش کی طرف سے دیے جانے والے مظالم اتنے شدید تھے کہ اگر کسی پہاڑ پر اتارے جاتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا, لیکن آپ نے انہیں صبر و تحمل سے برداشت کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جنت کا راستہ مصائب اور تکلیف سے ہٹا ہوا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ اس قرآن کے سفر میں مشکلیں آئیں گی, ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ. اور کتنے ایسے بھولے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور کورس ہو جائے گا. پہلی مشکل پہ بیٹھ جائیں گی گھر میں, یاد رکھے بہت مشکلیں آئیں گی لیکن ٹھہریں گی نہیں. یہ جملہ میرا کبھی نہ بھولیے گا, دین کے سفر, قرآن کے سفر میں مشکلیں آتی تو ہیں, ٹھہرتی نہیں ہیں. شرط ایک ہے کہ آپ نہ ٹھہر جائیں, چلتے جائیے چلتے جائیے. جیسے ہی ٹرین میں بیٹھے ہوئے اگر ایک قریب منظر آ جاتا ہے تو ٹرین چلتی رہے گی, تو چند سیکنڈ میں منظر بدل جائے گا. اور اگر برے منظر کو دیکھ کے ٹرین رک جائے تو پھر تو وہ برائی آپ کے ساتھ ہی چپک جائے گی. چلتے جانا ہے اور یہاں تک کہ جنت تک پہنچ جائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو حضرت صہیب نے بھی ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا. لیکن جب قریش کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے جاسوس مقرر کر دیے تاکہ انہیں مکہ کی حدود سے باہر نہ جانے دیا جائے. انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ گئے تو اپنے ساتھ مال تجارت اور سونا چاندی بھی لے جائیں گے. ان کی نظر کس چیز پہ ہے؟ دنیا کی دولت پہ. اور ان کی نظر کس چیز پہ ہے؟ ایمان کی دولت پہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بعد حضرت صہیب مسلسل اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کب انہیں ہجرت کی فرصت میسر آئے, کیونکہ نگہبانوں اور جاسوسوں کی آنکھیں ہمیشہ ان کے تعاقب میں رہتی تھیں. باہر سے آئے تھے نا, اس لیے لوگ ان کو دیکھتے رہتے تھے یہ کون ہے. بالآخر انہیں ایک ترکیب سوجھی. ایک خنک رات یعنی ٹھنڈی رات میں قضاء حاجت کے بہانے آپ گھر سے نکلے, پھر گھر میں داخل ہوئے. یہ عمل آپ نے بار بار دہرایا. جب آپ کی اس اضطراری حالت کو جاسوسوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے, مبارک ہو, لات و عزیٰ نے آج اسے پیٹ کی شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا. یعنی شاید ان کو لوز موشن ہے اس لیے رات کو آئے ہیں. پھر وہ اطمینان سے اپنے بستروں میں جا لیٹے اور گہری نیند سو گئے. حضرت صہیب بھی صورت حال کو بھانپ کر وہاں سے چل نکلے اور مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ ہجرت کے راستے آسان نہیں ہوتے، چھپنا بھی پڑتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ نگرانی پر متعین لوگ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کو وہاں موجود نہ پا کر آپ کے تعاقب میں تیز رو گھوڑوں پر سوار ہو کر سرپٹ دوڑے، یعنی بھاگنے لگے۔ حضرت صہیب ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ پیچھے سے تعاقب کرنے والے بھی پہنچ گئے۔ جب آپ نے ان کی آخٹ سنی تو ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، ترکش سے تیر نکالا اور کمان پر چڑھا کر کہنے لگے، جرت ہے نا، اے قریش، تم جانتے ہو کہ میں سب لوگوں سے بڑھ کر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اللہ کی قسم، تم مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں تمہارے اتنے آدمی قتل نہ کر دوں جتنے میرے ترکش میں تیر موجود ہیں۔ تیر ختم ہو گئے تو میں تلوار سے تمہاری گردنیں اڑانا شروع کر دوں گا۔ یہ معرکہ آرائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میرے بازوؤں میں طاقت ہے۔ آپ کی جرت مندانہ بات سن کر قریش میں سے ایک شخص بولا، لات اور عزیٰ کی قسم، ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ جب تم یہاں آئے تھے تو مفلس اور کلاش تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں دولت مند ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں سے حاصل کردہ مال تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہم دیکھتے رہ جائیں؟ یعنی اس ملک کا مال آپ ادھر نہیں لے جا سکتے، یہی مراد ہے۔ آپ نے اس کی بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر میں اپنا سارا مال تمہارے سپرد کر دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تم اپنا سارا مال ہمارے سپرد کر دو تو پھر ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایمان والے اور دنیا والے کی نظر میں، وہ ایمان نہیں بیچتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ، میرے گھر کے فلاں کونے میں خزانہ چھپا ہوا ہے، جا کر نکال لو۔ یہ سن کر سب واپس لوٹ گئے، آپ کا سارا مال قبضے میں لے لیا۔ اس طرح آپ اطمینان سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت صہیب رومی وفور شوق سے مدینہ منورہ کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ اب اگلے جملے آپ دل کی تختیوں پہ لکھ لیں۔ مال و دولت کے ضائع ہونے کا آپ کو غم نہ تھا، محاسبہ لے لیں اپنا۔ راستے میں جب تھکاوٹ محسوس ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق دل میں موجزن ہو جاتا اور توانائیاں لوٹ آتی۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا، تھکن تو دور ہی تب ہو جاتی ہے جب کسی اچھی چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے، اور چاکو چوبند ہو جاتے اور تازہ دم ہو کر سوئے منزل رواں دواں ہوتے۔ جب آپ وادی قبا میں پہنچے تو رسول اللہ وہاں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے ابو یحییٰ، سودا نفع بخش رہا، سودا بہت ہی مفید رہا۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور عرض کی، یا رسول اللہ، بخدا مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آیا، یقیناً یہ خبر آپ کو جبریل نے دی ہوگی۔ انہوں نے تو نہیں سنایا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، فرشتے کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ صہیب اپنا سب کچھ دے کر آگے ہیں۔ بلا شبہ یہ سودا نفع بخش رہا، وہی الہی نے اس کی تصدیق کر دی۔ جبرائیل علیہ السلام اس پر شاہد ٹھہرے کیونکہ وہ صہیب رومی کے بارے میں یہ آیات لے کر نازل ہوئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں۔ اپنا آپ اللہ کے لیے کھپا دینا یہ خوش قسمتی ہے، اور سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپانا یہ کیا ہوتا ہے۔ ان اللہ حشترا من المومنین۔ میں حضرت صہیب رومی کے لیے یہ حسن انجام مبارک ہو۔ تو یہ تو تھے حضرت صہیب رومی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ان سارے کاموں کو آسان کر دے۔ قربانیاں دیتے رہیں، محنت کرتے رہیں، ہارڈ ورکنگ ہوں، اپنے آپ کو سب سے اہم پرسن سمجھے کلاس کا۔ یہی چند نصیحتیں ہیں میری طرف سے آپ سب کو۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔